لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام صلوات
اللهم صل على محمد
سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں دس بدعا ہیں کہ پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہمیں اس عزاداری کا بہترین سے بہترین اجر عنایت فرمائے سید الشہداء کے عزاداروں میں ہمیں محشور فرمائے بانیان کا اہتمام کرنا آپ سب کا تشریف لانا ہمارا حاضر ہونا خدا اس پرسے کو سیدہ کائنات کے حضور قبول فرمائے ہمارے لیے توشہ آخرت قرار دے تمام مومنین عزادار جو فرش عزا پر موجود ہیں سب کی دعاؤں کی قبولیت حاجات کی برابری اور جن مومنین مومنات نے ہم سے دعا کے لیے کہا ان سب کی دعاؤں کی قبولیت حاجات کی برابری کے لیے مل کر درود پڑھیں خاندان زہرا پر
اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم
عزیزان محترم کل کی مجلس میں آغاز کیا موضوع کا کہ عجب جس کو امیر المؤمنین نے نہج البلاغہ میں عجب کے لفظ کے ساتھ بیان فرمایا خود پسندی خود سنائی کہ انسان اپنے آپ کو پسند کرے انسان اپنے ذات کو مرکز و محور بنا لے اس موضوع پر چند عرائض کل عرض کی تھی آج ہم خود پسندی کے درجات کے بارے میں چند نکات عرض کریں گے خود پسندی کے درجات کیا کیا بنتے ہیں انسان خود پسندی میں کس کس درجے پر چلا جاتا ہے جو خود پسندی کا سب سے قبیح ترین درجہ ہے جس کو ہم کہیں پہلا درجہ یوں اگر پہلا بلندی کے حساب سے نہیں تو پستی کے حساب سے جیسے کہ اسفل و سافلین جہنم کا جو سب سے آخری ہوگا ہم اگر نمبر کے حساب سے کہیں تو وہ پہلا ہوگا کیونکہ سب سے نیچے تو یہاں بھی جو خود پسندی کے معاملے میں جو سب سے پست ترین درجہ ہے پہلے نمبر پہ جو خود پسندی بنتی ہے یعنی جو سب سے خطرناک ہے وہ ہے باطل عقائد پر خود پسندی انسان کے نظریات و عقائد باطل ہوں، غلط ہوں، لیکن وہ ان پر اپنے آپ کو، اسے پتہ ہے کہ غلط ہے، اسے پتہ ہو اس کی سوچ غلط ہے، اسے معلوم ہو کہ اس کا عقیدہ غلط ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے غلط عقیدے کو، اپنی غلط نظریے کو، اپنی غلط سوچ کو حق سمجھے اور اسی کو درست سمجھے، جاننے کے باوجود پتہ چل گیا کہ غلط سوچ رہا ہے، پتہ چل گیا کہ غلط عقیدہ رکھا ہوا ہے، معلوم ہو گیا کہ یہ جو عقیدہ تم نے اپنایا ہے یہ عقیدہ درست نہیں ہے، معلوم ہو گیا، دلیل سے پتہ چلا، کسی کے ساتھ بحث و مباحثے میں، مجادلے میں معلوم ہو گیا کہ عقیدہ غلط ہے، لیکن خود پسندی کیا ہوگی اس سطح پہ جا کے؟ انسان اپنے باطل عقیدے کو بھی حق سمجھے، اسی کو درست سمجھے، جانتے ہوئے بھی، کیوں؟ کیونکہ یہ اس نے بنایا ہوا ہے، کیونکہ اس کے نفس نے یہ عقیدہ بنا لیا ہے، اس کے اپنے نظریات، اس کے اپنے افکار کے مطابق یہ نظریہ وجود میں آیا، عقیدہ بنا لیا. باطل عقیدے کو جو حق کہلوا کر، اس بات کو جاننے کے باوجود کہ یہ باطل عقیدہ ہے، پھر بھی اس کو حق سمجھ کے جو اپنائے رکھے، یہ خود پسندی کا سب سے پست ترین درجہ کہلاتا ہے. درود پڑھے محمد و آل محمد. اس سے اوپر جو درجہ ہے، جو اس کے بعد جس کا نمبر آتا ہے، یعنی اس درجے تک ہم لوگ نسبتاً، صاحب ایمان، صاحب اسلام نسبتاً کم اس درجے پر جانے والے ہوتے ہیں. یہ نسبتاً منافقین یا نسبتاً جنہوں نے ارتداد اختیار کیا، مرتد ہو گئے، ملحدانہ سوچ کو اپنا لیا، اس طرح کے لوگ اس طرف جاتے ہیں. عموماً صاحبان ایمان، صاحبان اسلام اس طرف نہیں جاتے، یعنی اس درجے پر کم. اب جو اس سے اگلا درجہ آئے گا، سمجھے، آہستہ آہستہ جب ہم نیچے آتے جائیں تو ہمارا مبتلا بے مسئلہ شروع ہو جائے گا. اب جیسے اس درجے کو جب میں نے بیان کیا تو مجھ سمیت یہاں پر موجود مومنین مومنات کے ذہن میں آیا وہ کہ نہیں، ہم ایسا تو ہم تو نہیں ہیں کہ بات کے لگتے باطل عقیدہ رکھا اور اس پہ ڈٹ بھی گئے. نہیں، الحمدللہ نہیں ہے تو الحمدللہ. اب اس سے نچلا درجہ کون سا ہے؟ دوسرے نمبر پہ دوسرا درجہ جو بنتا ہے وہ ہوتا ہے اپنی اطاعت سے خدا کو ممنون احسان سمجھنا. یعنی ہم نے جو اللہ کی اطاعت کی ہے تو ہم نے اللہ پہ احسان کر دیا ہے، اپنی اطاعت سے خدا کو کہ ہم نے اللہ پہ کوئی احسان کر دیا، عبادت کر کے اللہ پہ کوئی احسان کر دیا، اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری کر کے کوئی احسان کر دیا. تو یہ خدا پہ احسان کرنے والا اپنے ایمان، اپنے اسلام، اپنے عمل کو اس طرح سے کرے کہ اس نے جیسے خدا پہ کوئی احسان کر دیا ہے. سورہ مبارکہ حجرات کی آیت نمبر 17 میں اس موضوع کو بیان کیا ہے. درود پڑھے محمد و آل محمد. یہ آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یمنون علیک ان اسلموا، اے میرے نبی، وہ آپ پر، یہ لوگ آپ پر احسان جتاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کیا. یہ جو عرب کے جو بعض اس زمانے کے بدو تھے، وہ آپ پر، اللہ کے نبی پر احسان جتاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کیا ہے. اللہ نے جواباً کہا، قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، لا تمنوا علی اسلامکم، مجھ پر اپنے مسلمان ہونے کا احسان مت جتاؤ. یہ جو تم احسان جتا رہے ہو میرے پاس آ کے کہ ہم نے اسلام قبول کیا ہے، یہ احسان مجھ پر مت جتاؤ اپنے مسلمان ہونے کا. کیوں؟ کیونکہ بل اللہ یمن علیکم، اللہ، یہ تم پر اللہ کا احسان ہے، یہ تم پر اللہ کا احسان ہے. ترجمہ آگے عرض کر رہا ہوں، بلکہ اگر تو آپ کہہ دیجئے مجھ پر اپنے مسلمان ہونے کا احسان نہ جتاؤ، بلکہ اگر تم سچے ہو، اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ تم نے اسلام کو قبول کر لیا ہے، تو تمہارے سچے ہونے کی دلیل کیا ہے؟ کہ یہ تو اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی ہے، یہ تو خدا کا احسان ہے، تم خدا پہ احسان مت جتاؤ. پروردگارا، دیکھ، ہم تو اس طرح تیرے دین کو قبول کر کے ہم تو رل گئے، ہم نے تیری عبادت کی, تو نے ہماری کو لاج ہی نہیں رکھی. ہم تو دعائیں کر کر کے, ایک آدھ جگہ میں نے اس طرح کا جملہ سنا ہے, کہتے ہیں اتنا ذکر اور اتنی دعا کی جبڑے تھک گئے, تو قبول ہی نہیں کر رہا. یعنی جبڑے تھک گئے, میں نے اتنی دعائیں تجھ سے کی ہیں, تجھ پر میں نے احسان کر دیا ہے, پروردگار آپ تو میرے احسان کے زد میں آ گیا ہے, تجھے چاہیے کہ میرے احسان کا حق ادا کر. اللہ اکبر, یہ خود پسندی کا بڑا خطرناک درجہ ہے کہ انسان اپنے عمل کا احسان جتائے. احسان جتانے کو گناہان کبیرہ میں سے کہا گیا ہے. احسان جتانے سے نیکی کا اثر ختم ہو جاتا ہے. وہ نیکی, وہ عبادت, وہ انفاق جو میں نے اور آپ نے پروردگار کے لیے خلوص کے ساتھ انجام دیا, اگر اس کا احسان جتائیں تو اس کا اثر ختم ہو گیا, اس کا اجر ختم ہو گیا, اب اس کا اجر نہیں ہے. قرآن مجید میں ہے, یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 264 میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ لا تبطلوا صدقاتکم, اپنے صدقات کو باطل مت کرو, دو بالمن والاذا, احسان جتا کر اور اذیت دے کر. کالذین ینفقون مالہ رئاء الناس, اگر خلوص کے ساتھ راہ خدا میں کسی غریب کی مدد کی, کسی مستحق کی, کسی مسکین کی مدد کی ہے, خلوص کے ساتھ کی ہے, دکھاوے کے لیے نہیں کی ہے, ریاکاری نہیں کی ہے, لیکن اگر بعد میں احسان جتایا, بعد میں اس کے اوپر احسان جتا دیا. ہوتا ہے بعض اوقات انسان نے کوئی نیکی کر دی کسی کے ساتھ, اور جب نیکی اس کے ساتھ کی اس وقت خالصتاً نیت اللہ کے لیے تھی, اس سے کوئی لا نرید منکم جزاء ولا شکورا کی کیفیت تھی مثلا, کہ اس سے نہ کوئی بدلہ چاہ رہے تھے نہ اس سے کوئی شکریہ سننا چاہتے تھے. اس مرحلے میں نیکی کر کے آرام سے گزر گئے, اس مرحلے میں اپنے آپ کو شیطان کے وار سے بچا لیا, لیکن کیا ہوا آگے جا کے وہی بندہ جس کے ساتھ نیکی کی تھی اس کے ساتھ کوئی انبن ہو گئی, یا اس نے آ کے بےزتی کر دی, یا اس نے کسی محفل میں کسی موقع پر اس طرح کا ریئیکشن دیا, اس طرح کا ریئیکٹ کیا کہ اس سے ہمیں اپنی بےزتی محسوس ہونا شروع ہوئی, یار اس نے تو ہماری عزت کا خیال ہی نہیں رکھا. تو اس وقت وہ جو پچھلی نیکی اس کے ساتھ کی تھی اس کا احسان جتایا, مثلا آج تم میری عزت نہیں کر رہے ہو, آج تم میرے ساتھ بحث کرنے لگے ہو, تم وہی نہیں ہو جو جب مشکل میں تھے تو میں نے تمہاری مدد کی تھی, تمہیں یاد نہیں ہے, احسان جتایا. تو جس وقت نیکی انجام دی تھی خالص ہو کے خدا کے لیے, اور اس نیکی کا اجر بہت زیادہ تھا, لیکن اب جب احسان جتایا تو اس کا پتہ ہے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ جو نیکی تم نے کی تھی اللہ کی رضا کے لیے خالص ہو کر, اس کو تمہارے نامۂ اعمال کے خالص اعمال میں سے نکال کر ریاکاری والے اعمال میں لکھ دیا جائے گا, حالانکہ عمل کرتے وقت ریاکاری نہیں کی تھی. لہذا احسان جتانا, پروردگار میں تیری عبادت کر رہا ہوں, میں نے تیرے لیے یہ کام کر دیا ہے, بار الہ میں نے تیرے لیے نیندیں قربان کر دی ہیں, میں نے تیرے لیے یہ کر دیا ہے, تو یہ احسان جتانے کی جگہ نہیں ہے. وہی جو سورہ حجرات کی آیت نمبر 17 نے کہا کہ اے میرے حبیب, اگر یہ اپنے اسلام لانے کا احسان جتا رہے ہیں آ کر, تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ مجھ پر اپنے مسلمان ہونے کا احسان نہ جتاؤ. اگر تم سچ مچ اسلام قبول کر چکے ہو, اگر تمہارا اسلام تمہارا ایمان سچا ہے, تو اس کی نشانی کیا ہوگی؟ تم احسان جتاؤ گے نہیں بلکہ تم احسان مند ہو جاؤ گے کہ یہ پروردگار نے ہم پہ احسان کیا کہ ہمیں با ایمان قرار دیا ہے. ایک صلوات پڑھ لے محمد والے محمد. ایک درود پڑھ کے تھوڑا تھوڑا سا آگے تشریف لیں. یہ کیمرے کے سامنے اگر پہلے سے کوئی بیٹھ جائیں, کیونکہ وہ بعض اوقات بچے گزرتے ہیں, تو یہ ہمارے دوست بیچارے کافی زحمت کرتے ہیں, تو وہ ان کی محنت میں کافی خلل آ جاتے ہیں. تھوڑا تھوڑا سا آگے کہ یہاں پہ اگر پہلے آ جائیں پھر بعد میں آپ کو زحمت نہ دینی پڑے. بارے دیگر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. خوشنودی امام زمان صلوات علی محمد و آلہ بس احسان نہ جتاؤ پروردگار پہ نہ اپنی عبادت کا نہ اپنے انفاق کا نہ اپنے ایمان کا. اگر تم اپنے ایمان و اسلام میں سچے ہو تو اس سچے ہونے کی نشانی کیا ہے؟ تم پر خدا نے احسان کیا ہے. تم سے اگر کوئی نیکی تمہارے ہاتھوں سے انجام پا رہی ہے تو یہ پروردگار کا تم پر احسان ہے کہ تم سے تمہیں اس قابل سمجھا کہ تم سے لے رہا ہے. جبکہ قرآن نے حابیل اور قابیل کا ذکر کر کے بتایا, حابیل نے بھی قربانی پیش کی, قابیل نے بھی قربانی پیش کی. حابیل کی قربانی قبول ہوتی ہے, قابیل کی قبول نہیں ہوتی, رد ہوتی ہے. قابیل اس پر سیخفا ہونے لگتا ہے تو حابیل نے وہاں پر جو جواب دیا تھا وہ جواب اس قدر خوبصورت ہے کہ پروردگار نے اس کو قرآن میں جگہ دی ہوئی ہے. قابیل کی قربانی رد ہوئی, غصے میں آیا تو حابیل نے کہا غصہ مت کرو, اللہ متقین کے علاوہ کسی سے قبول نہیں کرتا ہے. خدا جب لے تو خدا تو پروردگار متقی کے علاوہ قبول نہیں کرتا باقیوں سے. میں نے اور تم نے دونوں نے قربانی پیش کی, پروردگار نے میری قربانی کو میرے تقویٰ کی وجہ سے قبول کیا ہے. بس اگر مجھے اور آپ کو پروردگار نے راتوں میں کسی پہر میں عبادت کا موقع فراہم کر دیا تو یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے. جو سجدے میں اور آپ ادا کرتے ہیں یہ سجدے ہم پر احسان ہے پروردگار کا. جو انفاق رائے خدا میں ہمیں کرنے کا موقع مل رہا ہے یہ ہم پر پروردگار کا احسان ہے, ہم خدا پر کوئی احسان نہیں کر رہے. پس خود پسندی کا دوسرا درجہ کیا ہے؟ انسان کو اپنے اعمال اور اپنے افعال کے حساب سے اسے ایسا لگے کہ جیسے وہ پروردگار پہ کوئی احسان کر رہا ہے. اگر ایسا احساس ہو انسان کو, اس طرح کی سوچ اور اس طرح کے جذبات اس کے بدن میں اس کے وجود میں ہوں تو یہ خود پسندی کا بڑا خطرناک درجہ ہے. درود پڑے محمد و آل محمد. دو درجے ہو گئے. پہلا درجہ عرض کیا, باطل عقیدہ رکھے اور اس اپنے باطل عقیدے کو جانتا بھی ہو کہ غلط ہے لیکن اسی کو حق سمجھے. جیسے یہ اگر اس کو تھوڑا سا اور ضمن عرض کر دوں, گھروں کے اندر مثلا کوئی جھگڑا ہو گیا, اللہ نہ کرے میاں بیوی میں کوئی انبن ہو گئی, اگر فرض کریں گھر میں شوہر کا ہولڈ ہے معاملات کے اوپر, تو شوہر نے کچھ ایسی بات کہی, کوئی ایسا کچھ بیان کر دیا, غلط ہے. ہو سکتا ہے کہ غصے میں اسے اندازہ نہیں ہوا, بعد میں پتا چلا کہ یار جو میں نے کہا تھا وہ غلط تھا, جو بات میں نے بیان کی, جو میں نے اپنے گھر میں اس موضوع کو بیان کیا تو میں غلط تھا. اب کیا پتا چلے گا کہ خود پسندی نہیں ہے تو کہہ دے گا, جا کر کہے گا بچوں کے سامنے اور بیوی کے سامنے کہ وہ جو پہلے رات میں نے بات کہی تھی میری بات غلط تھی, آپ لوگ صحیح کہہ رہے تھے. اگر خود پسند ہے تو کیا کرے گا, اپنی غلط بات کو ہی صحیح کہے گا, حالانکہ پتا چل گیا کہ میں غلط ہوں, لیکن خود پسندی کی وجہ سے کیا کرے گا, ڈٹا رہے گا, اپنی غلط بات پر ڈٹا رہے گا. یہ خود پسندی کا سب سے خطرناک اور پست ترین درجہ ہے. دوسرا درجہ جو عرض کیا, اپنے عمل سے خدا پر احسان کرے, نیکیوں کا خدا پر احسان کرے. تو جو خدا پر احسان کرے یہ بھی خود پسندی کا درجہ ہے. درود پڑے محمد و آل محمد. تیسرا جو درجہ ہے خود پسندی کا, اب میں عرض کیا تھا نا یہ تدریجاً جب نیچے آتے جائے گا تو دائرہ بڑھتا جائے گا. شروع میں جو بتایا اس میں ہو سکتا ہے کہ معاشرے کا ہم میں سے کم لوگ اس میں آتے ہوں, جب میں نے دوسرا بیان کیا تو وہ دائرہ ذرا اس سے بڑا تھا, اس میں نسبتاً کچھ اور لوگ بھی اس کے اندر آ جاتے ہیں. اب جو دائرہ وہ ذرا اس سے بھی بڑا ہے, سمجھے, اب میں جو عرض کروں گا آپ دیکھیں گے اس میں نسبتاً ایک بڑی تعداد اس کے اندر آ جائے گی, یعنی خود پسندوں میں اضافہ ہوتا جائے گا. کیا ہے تیسرا درجہ؟ اپنے عمل کو زیادہ تصور کرنا, اپنے عمل کو زیادہ تصور کرنا, یہ خود پسندی کا تیسرا درجہ ہے. ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد.
صلی علی محمد و آل محمد.
اصول کیا ہے؟ اصول جو دین نے دیا, اصول جو معصومین کی تعلیمات نے دیا, وہ یہ ہے کہ اپنی نیکیوں کو کم تر اور اپنے گناہوں کو بڑا سمجھنا ہے. جب بھی دیکھو اپنے نیکی اور اپنے گناہوں کے معاملے کی طرف تو فوراً متوجہ ہونا ہے کہ میری نیکیاں بہت کم ہیں, میرے گناہ بہت زیادہ ہیں. یہ معیار ہے. لیکن خود پسندی کیا کرتی ہے, اپنے عمل کو زیادہ کروا کے دکھاتی ہے. تم نے تو کمال کر دیا ہے, تمہارا عمل تو بہت زیادہ ہے. ایک حدیث امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی, بہت اہم حدیث ہے اور بہت اہم پیغام ہے. ایک طویل حدیث ہے, اس کا ایک حصہ کہ جو موضوع سے مربوط تھا آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. امام فرماتے ہیں کہ شیطان یہ کہتا ہے, شیطان کا یہ کہنا ہے کہ جب میں کسی شخص کے متعلق تین چیزوں پر قابو پا لوں تو مجھے اس کے عمل کی کوئی پرواہ نہیں رہتی. شیطان کا کیا کہنا ہے, اگر میں کسی شخص کی تین چیزوں پر قابو پا لوں تو پھر مجھے اس کے عمل کی پرواہ نہیں ہے. یعنی وہ جتنی نیکیاں کرے مجھے کوئی فکر نہیں ہے. ورنہ ہم جب کوئی نیکی کرنے لگتے ہیں, ارادہ کرنے لگتے ہیں, تو شیطان کو فکر ہوتی ہے. وہ فوراً آ کے ہمارے ارادے میں خلل ڈالے گا, ہمیں کرنے سے روکے گا, کسی طرح ہمیں نیکی سے دور رکھنے کی کوشش کرے گا. لیکن شیطان کہہ رہا ہے کہ ایسا شخص جس میں جس کی تین چیزیں میرے قابو میں آ جائیں تو پھر مجھے اس کے عمل کی پرواہ نہیں ہے. کیوں؟ کہتا ہے کیونکہ ان تین چیزوں کے بعد وہ جتنا بھی عمل کرے وہ قبول نہیں ہوگا. میں نے اگر تین چیزیں قابو میں کر لی اس کی, اب مجھے کوئی فکر نہیں ہوتی. جو مرضی کرے, نمازیں پڑھے, صدقے کرے, جو کرے, میں نے تین چیزیں قابو کر لی ہیں, مجھے اب فکر نہیں ہے. اب شیطان کہتے ہیں مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. امام اب نقل کر رہے ہیں اس بات کو. امام کہتے ہیں اور وہ تین چیزیں کون سی ہیں, اگر سننا چاہتے ہیں تو بلند آواز میں صلوات پڑھیں. یعنی اگر شیطان کے قابو میں یہ تین چیزیں چلی گئی تو پھر شیطان کہتے ہیں مجھے فرق نہیں پڑتا. اب یہ جتنے کرے لمبے سجدے, کرے لمبی نمازیں, جو مرضی کر لیں. شیطان کیوں کہتے ہیں یہ تین چیزیں قابو کر لی ہیں, جو عمل کرے گا قبول نہیں ہوگا. اور میں نے آپ سے تقاضا کیا کہ اب اہم بات ہے, امام نے رہنمائی فرمائی ہے, ہمیں پتہ ہونا چاہیے بھائی اگر یہ تین چیزیں ہماری اگر شیطان کے قابو میں چلی گئی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ باقی ساری کوششیں تو رائیگاں جا رہی ہیں. تو میں نے کہا یہ تین چیزیں سننا چاہتے ہیں, تو میں نے کہا تھا زور سے صلوات, تو آپ کی صلوات کی وہ مقدار مجھے نہیں ملی. ذرا بلند آواز سے صلوات کی. صلی اللہ محمد والے محمد. پہلا کام شیطان کہتا ہے, پہلا یہ ہے کہ جب کوئی اپنے عمل کو زیادہ سمجھے, اگر کوئی اپنے عمل کو زیادہ سمجھے, یہ ایک وہ یعنی سمجھے یہ وہ ایک رسی ہے جس پہ شیطان نے پکڑ لیا ہمیں. اگر ہم اپنی نیکیوں کو زیادہ سمجھتے ہیں, اپنے عمل کو زیادہ سمجھتے ہیں, تو پھر کیا ہوگا, جتنا بھی کرتے جائیں کیونکہ زیادہ سمجھ رہا ہے, تو کیا ہوگا, وہ پھر آگے بڑھ ہی نہیں پائے گا, بلکہ جو پروردگار کے قبول ہی نہیں ہونے والا. کیوں؟ جو اپنے عمل کو زیادہ سمجھتے ہیں وہ خود پسند ہوتا ہے, خود پسندی کے ساتھ اعمال قبول نہیں ہوتے. کہتا ہے دوسرا کام, ایک تو چیز ہو گئی نا اپنے عمل کو زیادہ سمجھے, دوسرا اپنے گناہوں کو بھول جائے کہ اس نے گناہ کیے تھے, اپنے آپ کو گناہگار سمجھتا ہی نہیں ہے, اپنے آپ کو گناہگار سمجھتا ہی نہیں ہے. ایک مولانا صاحب نے بتایا کہ میں محفل میں دعاؤں کے لیے دعا کر رہے تھے, تو وہاں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ پروردگار تو جانتا ہے کہ ہم سب بڑے گناہگار ہیں. کہتے ایک شخص وہاں پہ تھا, اس نے کہا مولانا صاحب اپنی بات کریں, ہم اس میں شامل نہیں ہیں. یعنی وہ اپنے آپ کو نہیں سمجھ رہا گناہگار, اپنے آپ کو گناہگاروں سے نکال رہا ہے. یہ جو دوسری صفت ہے کہ وہ جب کوئی اپنے گناہوں کو بھول جائے. دو, تیسرا جب کسی میں خود پسندی داخل ہو جائے. یہ جو پہلے دونوں ہیں نا, یہ راستے ہیں. اگر اپنے عمل کو زیادہ سمجھے اور اپنے گناہوں کو بھول جائے تو نتیجتاً کیا ہوتا ہے, خود پسندی داخل ہو جاتی ہے. اب کیا ہوگا, عمل انجام دیتا جائے گا لیکن اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا نہیں. یہاں پہ ڈھیر سارا کام کرنے کے بعد جب اگلے جہاں میں پہنچے گا, اس نے تو سوچا ہوا تھا کہ نہ جانے میرے لیے کیا کیا نیکیوں کے پہاڑ وہاں میں نے جمع کیے ہوئے ہیں. وہ سورہ کہف کی آیت ہے کہ جب وہاں پہنچتا ہے الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا, تو دنیا میں دنیا کی زندگی میں کی گئی ساری کوششیں باطل ہو چکی ہیں, ختم, گم ہو گئی, نیکیاں گم ہو چکی ہیں اس کی جو وہ کر چکا تھا. لہذا یہ تین چیزیں, اپنے عمل کو زیادہ سمجھنا, اپنے گناہوں کو بھول جانا, اور جب کسی میں خود پسندی داخل ہو جائے. شیطان کہتا ہے کہ اگر یہ تین چیزیں آ گئی پھر میں ایزی ہو جاتا ہوں, پھر مجھے اس شخص کی پرواہ نہیں ہوتی, جو مرضی کرے, جائے حج کر کے آئے, جہاں سے مرضی ہو کے آئے, یہ تین چیزیں قابو میں آ گئی, اب مسئلہ نہیں ہے. لہذا کیا وجہ ہے ہم ہر شب جمعہ دعائے کمیل پڑھنا ہے, جو مستحب ہے ہر شب جمعہ دعائے کمیل پڑھنا ہے. اللہم اغفر لی الذنوب التی تحت کل عصم, اس شب جمعہ کا ہے, اگلے شب جمعہ کے پھر کہنا ہے اللہم اغفر لی الذنوب التی تحت کل عصم. کیوں؟ پروردگارہ گناہ کی معافی پچھلی دفعہ مانگ تو لی تھی, لیکن تجھ جیسے کریم پروردگار کی معصیت کرنے کی وجہ سے جو احساس شرمندگی ہے اس کی وجہ سے بار بار گناہ کے اس کی گناہ کے اوپر ندامت کا اظہار کرنے کو دل کرتا ہے. تجھ جیسے کریم پروردگار کی نافرمانی کی ہے, تجھ جیسے کریم, تجھ جیسے رحیم پروردگار, تو ارحم الراحمین, تو میرے بڑے بڑے عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے, میری چھوٹی چھوٹی خوبیاں لوگوں میں مشہور کر دیتا ہے. جب میں نے تجھ جیسے کریم پروردگار کی معصیت کی ہے, نافرمانی کی ہے, تو میرا دل ایک دفعہ توبہ کر کے ایک دفعہ گناہوں کا اعتراف کرنے پہ اطمینان میں نہیں جاتا. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ بار بار اپنے آپ کو یاد کرواؤں, اپنے نفس کو یاد کرواؤں تو کتنا گنہگار رہا ہے. نتیجہ کیا نکلے گا اس اظہار گناہوں کے اعتراف کا, نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک تو انسان کا پروردگار کے ساتھ ایک تعلق کریٹ ہو جاتا ہے, دوسرا کیا ہوتا ہے, انسان آئندہ کے گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی کوشش شروع کرتا ہے, کیونکہ جب گناہوں پہ گڑ گڑ آئے گا تو اگلی دفعہ گناہ کرنے سے بچنے کی کوشش کرے گا. درود پڑے محمد و آل محمد پر. یعنی اپنے عمل کو زیادہ تصور کرنا خود پسندی ہے. دو مثالیں عرض کرتا ہوں, اپنے عمل کو چھوٹا سمجھنا, بڑے عمل کی اور اس کو چھوٹا سمجھنا. پہلی مثال حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی, درود پڑھیں محمد و آل محمد.
اللہم صل علی محمد و آل محمد. یا امام المنتظر
الاجل,
یا امام المنتظر
الاجل,
یا امام المنتظر
الاجل,
برائے تعجیل ظہور امام زمان علیہ السلام بلند ترین صلوات.
ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے, یہ جو لقب انہیں ملا نا خلیل اللہ, اللہ کا دوست. کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے, وہ کوشش کرتے تھے کہ ہر روز کوئی نہ کوئی سائل, کوئی نہ کوئی مہمان ان کے کھانے میں شامل ہو. تو ایک دن کوئی نہیں تھا تو یہ مہمان کو تلاش کرنے کے لیے, مہمان کو ڈھونڈنے کے لیے کہ میرے ساتھ کوئی مل کے کھانا کھائے, ڈھونڈنے کے لیے گھر سے نکلے. وہ جو مہمان خانہ ان کا تھا تو وہاں سے نکلے اور کافی تلاش کیا, کوئی نہیں ملا. جب واپس آئے تو مہمان خانے میں کوئی تھا, تو داخل ہوئے اور پوچھا تم کیسے اندر آ گئے, مہمان خانے کے اندر کیسے آ گئے؟ کہا حکم خدا سے آیا ہوں. تو پہچان گئے جبریل تھے, جبریل آئے ہوئے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کس لیے آئے ہیں؟ جبریل نے کہا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو اپنے خلیل کے طور پہ منتخب فرمایا ہے, میں اس بندے کو وہ خوشخبری سنانے آیا ہوں. یعنی ابراہیم علیہ السلام کو جبریل کہہ رہے ہیں اللہ نے ایک اپنے بندے کو اپنا خلیل بنا لیا ہے اور میں اس بندے کو خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہوں. اللہ اکبر. جواب کیا بننا چاہیے ابراہیم علیہ السلام کا؟ ہمارے ایک دوست کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی تعریف کرے نا, یار اس علاقے کا متقی انسان کون ہے؟ تو وہ کہتا تھا یار میں اب اپنے منہ سے اپنی کیا تعریف کروں، یعنی اپنے آپ کو ہی سمجھتا ہوں. اب ابراہیم علیہ السلام سے کہا، اللہ نے اپنے ایک خلیل کا انتخاب کیا، اپنے بندوں میں سے ایک کو اپنا خلیل بنا لیا ہے، میں اس کو اللہ کا یہ پیغام دینے آیا ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اچھا تو یہ بندہ جو بھی ہوگا میں اس کی ساری زندگی خدمت کرنے کو اپنے لیے فخر سمجھوں گا. یعنی ابراہیم اپنے، دیکھے نا جو عبادت ابراہیم خدا کی کر رہے ہیں، جو قربانیاں وہ خدا کے لیے دے رہے ہیں، جن آزمائشوں میں وہ اللہ کے کامیاب ہوئے ہیں، ابراہیم کو اپنے عمل بہت تھوڑے لگ رہے ہیں. ورنہ اگر ابراہیم کو اپنے عمل زیادہ لگتے اور جبریل کہتے کہ میں خلیل خدا سے ملنے آیا ہوں، تو ابراہیم علیہ السلام کہتے خوش آمدید خوش آمدید، وہ تو میں ہی ہوں نا. ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں وہ جو بھی ہے مجھے بتاؤ تاکہ میں ساری زندگی اس کی خدمت کروں، وہ اللہ کا خلیل ہے. تو جبریل نے کہا، یا ابراہیم انت خلیل اللہ، آپ ہیں اللہ کے خلیل. اچھا اب تو خوشی کا موقع ہے نا، اب تو خوشی کا موقع ہے. لیکن ابراہیم کو حیرت ہے. ابراہیم نے حیران ہو کے کہا، میرا کون سا عمل ایسا تھا جس پر خدا نے اتنا بڑا درجہ دے دیا ہے؟ میرے نام اعمال میں ایسا کون سا بڑا عمل تھا جو اللہ کو پسند آ گیا ہے؟ تو جبریل نے جواب دیا کہ آپ نے آج تک اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہیں مانگا ہے. پہلی صفت، آپ نے آج تک اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہیں مانگا ہے. دوسری صفت، اور آپ نے کسی سائل کو خالی نہیں لوٹایا ہے، خود کسی سے سوال نہیں کیا اللہ کے علاوہ، لیکن جس نے بھی سوال کیا اسے عطا کیا ہے. آپ کی یہ دونوں صفات اللہ کو اس قدر پسند آئی ہیں کہ اللہ نے آپ کو اپنا خلیل کہا ہے. یعنی ابراہیم کو جب کہا کہ آپ خلیل اللہ ہیں، تب بھی ابراہیم نے اپنے نام اعمال کی طرف نگاہ کی. نگاہ کرنے کے بعد حضرت ابراہیم کے مطابق انہیں اپنے نام عمل میں کوئی ایسا بڑا عمل نہیں دکھائی دے رہا کہ جس کے بارے میں وہ کہیں کہ اللہ مجھے اپنا خلیل بنائے گا اس عمل کی وجہ سے. اس لیے پوچھا جبریل سے، کون سے عمل کی وجہ سے مجھے اپنا خلیل بنایا؟ تو جبریل کہتے ہیں، آپ نے اللہ کے سوا کسی سے کچھ سوال نہیں کیا اور اپنے دروازے پر آنے والے سائلوں کو خالی نہیں لوٹاتے، یہ وجہ ہے کہ اللہ نے آپ کو اپنا خلیل بنایا. میرے اور آپ کے لیے خود پسندی کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اپنا چھوٹا سا عمل بڑا. کوئی اگر پوچھ لے، سنا ہے کہ آپ کے خاندان میں ایک شخص بہت نیک ہے ماشاءاللہ، تو ہمارے دل میں لڈو شروع ہو گئے پھوٹنے. ہاں جی بالکل، کیونکہ لگ رہا تھا کہ میرے بارے میں ہی بات ہو رہی ہے. خود پسندی ہے، کیسے پتا چلے گا؟ اگر اس نے کسی اور کا نام لے لیا، اگر اس نے کسی اور کا نام لے لیا اور ہمارے دل کے اندر ایک مایوسی سی چھا گئی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خود پسندی کے مرض میں مبتلا ہو گیا. صلوات پڑھے محمد و علی
محمد.
اپنے عمل کو زیادہ سمجھنا، کیا تھوڑا زیادہ، جبکہ جنہوں نے بہت بڑے عمل انجام دیے، بہت بڑے، اور وہ اپنے عمل کو تھوڑا سمجھتے ہیں، بلکہ مطمئن نہیں ہوتے، انہیں اطمینان نہیں ہے. آپ نے ابراہیم علیہ السلام کی کیفیت ملاحظہ فرمائی ہے. اے جبریل کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کے خلیل، اللہ نے اپنے بندے ایک بندے کو خلیل بنائے، میں اس سے ملنے آیا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ یقیناً میں ہوں نا. اپنے بڑے عمل کو قلیل، حتیٰ کہ انسان، وہ جو خالص عمل والے ہیں وہ مطمئن نہیں ہوتے، وہ عبادت کر کے اطمینان نہیں ہوتا انہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا، انہیں نہیں لگتا کہ انہوں نے کچھ زیادہ کیا ہے. اسی لیے بعض ایسے افراد ہیں جن کی زندگی کے آخری لمحوں کے سوال نے خود پسندی میں مبتلا ہر شخص کے سامنے آئینہ رکھ دیا ہے. یہ آئینہ اپنی، اس کے اندر اپنی باطن کی صورت دیکھو.
ان میں سے ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, وہ امام حسین علیہ السلام کے صحابی سعید ابن عبداللہ کا جملہ ہے. سعید کا جملہ فقط جملہ نہیں ہے, یہ خود پسندوں کے سامنے ایک بڑا آئینہ ہے کہ اپنے آپ کو دیکھو اس آئینے کے اندر کہ تم اپنے عمل کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہو. تم جو نیکیاں انجام دیتے ہو, تم جو انفاق کرتے ہو, تم جو عبادت انجام دیتے ہو, تمہارا عقیدہ, تمہارا نظریہ اس کے بارے میں کیا ہے؟ کیا تم اپنے عمل کو زیادہ سمجھتے ہو؟ کیا تمہیں اپنا عمل بہت زیادہ لگتا ہے؟ تو دیکھو یہ آئینہ ہے سعید ابن عبداللہ کا جملہ. کیا ہوا عاشور کا دن, سعید ابن عبداللہ کے عمل کتنے بڑے ہیں آپ اندازہ کریں. کوفہ کے لوگوں نے خط لکھے امام حسین علیہ السلام کو, وہ جو پہلے پہلے خط تھے جو حقیقی اور خالص شیعوں نے لکھے تھے, جو واقعی امام حسین بے جان قربان کرنا چاہتے تھے اور وہ اپنے اس عہد پر آخر تک باقی رہے. یہ موضوع اس طرف نہیں, ورنہ اس موضوع میں بات کرتے. یہ جو کہتے ہیں کوفہ کے شیعوں نے امام حسین کو مارا, اشتباہ ہے. لفظ شیعہ اس زمانے میں تین قسم کے شیعہ تھے, اہل بیت کے ماننے والوں کو بھی شیعہ کہا جاتا تھا, اور جو خلافت راشدہ کے ماننے والے تھے ان کو بھی شیعہ کہا جاتا تھا, بنو امیہ کے ماننے والوں کو بھی شیعہ کہا جاتا تھا. اور کوفہ میں تین قسم کے شیعہ رہتے تھے. یہ جو سب سے پہلے جو خط لکھے وہ اہل بیت کے شیعوں نے خط لکھے امام حسین کو, اس کے بعد ان کی دیکھا دیکھی میں عثمانی شیعوں نے بھی خط لکھے, آخر میں بنو امیہ کے شیعوں نے بھی خط لکھے امام حسین کو بلایا ہے. تو لہٰذا ابھی موضوع اس طرف نہیں ہے. پس جب اوائل میں شیعوں نے خط لکھے اپنے, تو ان خطوں کو سعید ابن عبداللہ کے ہاتھ امام حسین کی طرف بھجوایا ہے. سعید ابن عبداللہ ان کے خط لے کر امام حسین کے پاس تشریف لائے, پھر امام حسین علیہ السلام نے خطوں کا جواب لکھا. امام کے خط کا جواب لے کر سعید واپس کوفہ گیا ہے. اب آپ خود سوچیں, کوفہ سے لے کر مکہ تک کا سفر, اس دور کا سفر, یہ کوئی چھوٹی نیکی ہے؟ حسین ابن علی کے لیے پیغام لے کر جا رہے ہیں, کوئی چھوٹی نیکی ہے؟ تصور کریں, توجہ کریں. پھر امام حسین کا خط لے کر واپس کوفہ گیا ہے, یہ آج والا سفر نہیں ہے. ہماری زیارت کا سفر تو بہت آسان ہو گیا نا, تو جہاز پہ بیٹھیں اور آرام سے اتریں اور بڑے آرام سے زیارتیں کر کے آرام سے آ جائیں, یہ وہ والا نہیں تھا معاملہ. بڑے بڑے صحرا کراس کرنے, بعض اوقات پیاس کی وجہ سے لوگ مر جاتے تھے. اس قدر دقت اور سختی برداشت کر کے مکہ پہنچا اور پھر امام کا خط لے کر واپس کوفہ چلا گیا. یہ دیکھیں, ایک پھر جانا. اچھا اب کیا ہوا, مسلم ابن عقیل کوفہ پہنچ گئے, کوفہ کے لوگوں نے بیعت کر لی. مسلم نے امام حسین کو خط لکھا کہ مولا کوفہ کے لوگ بیعت کر چکے ہیں, آپ تشریف لے آئیں. خط لے کر دوبارہ اسی سعید ابن عبداللہ کو بھیجا امام حسین کے پاس, یہ اس کا تیسرا سفر ہے. پھر امام حسین کے پاس مکہ میں آ کے ملا ہے, مسلم کا خط پہنچایا ہے. اب پھر امام حسین علیہ السلام نے سعید کو واپس نہیں بھیجا, اب یہ امام حسین کے ساتھ ہی کوفہ آ رہا ہے. یہاں تک کہ پھر آپ کو سوارے واقعات پتہ ہیں, حور نے راستہ روکا, کربلا آ گئے, یہاں تک کہ عاشور کا دن آ گیا. یہ علماء کہتے ہیں کہ سعید ابن عبداللہ کی عادت یہ تھی کہ جب بھی نماز کا وقت ہوتا تھا تو یہ نماز کا امام کا مصلی اور لوباکی پیچھے مصلی, نماز کا ماحول بناتے تھے. یہ امام کا مصلی بچھاتا تھا, پیچھے مصلی بچھا کے خود پہلی صف میں امام کے ساتھ نماز پڑھنے کو ترجیح دیتا تھا. عاشور کے دن ظہر کے وقت ابو سمامہ سائدی نے کہا مولا آخری نماز پڑھیں آپ کی اقتداء میں. اللہ اکبر, عاشور کا دن, کربلا کے جہاد سے بڑی نیکی کیا ہو سکتی ہے؟ ہماری عزاداری کی مجلس سے بڑھ کر ہے حسین ابن علی کا روز کربلا, عاشور کا دن. اور عین عاشور کے دن جنگ کے موقع پر جو مقتل روایت لکھتے ہیں, مقتل کیا کس طرح سے پیش کر رہے ہیں کہ ابو سمامہ سائدی آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں, مولا حسین کی نظر پڑی, مولا نے پوچھا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا مولا دیکھ رہا ہوں زوال تو نہیں ہو گیا. امام حسین علیہ السلام نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی, چند لمحوں کے بعد امام نے کہا اب ہو گیا ہے, اب زوال ہو گیا ہے. تو ابو سمامہ نے کہا مولا جانتا تو ہوں کہ یہ موقع نہیں ہے, لیکن خواہش اور آرزو یہ ہے کہ جانے سے پہلے ایک آخری نماز آپ کے اقتدا میں پڑھ دیں. کہاں جانے سے پہلے؟ جنت. اور جنت پکی ہے ان کی. جن کی جنت پکی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جانے سے پہلے ایک نماز آپ کے اقتدا میں پڑھ لیں. اور اب کیا بنا دیا ہے بعض لوگوں نے؟ بگاڑ کے بگاڑ دیا, خود ہی بگاڑا, اپنے نظریے کے مطابق بگاڑا. عزاداری اور نماز کو ٹکراتے ہیں بعض لوگ. عزاداری کرو, نماز کی ضرورت نہیں ہے. کہاں ہو گیا ہے؟ وہ اصحاب کربلا ابو سمامہ سعیدی کے جملے کو کہاں لے جائیں گے؟ مولا جانے سے پہلے آپ کی اقتداء میں نماز کی خواہش ہے. اب امام حسین کا جملہ سنیں. مولا نے کہا تم نے ہمیں نماز کی یاد دہانی کروائی, پروردگار تمہیں نماز گزاروں میں محشور فرمائے. جس نے حسین ابن علی کو روز عاشور نماز کی درخواست کی, اس کو مولا حسین کہہ رہے ہیں, دعا دے رہے ہیں, خدا تمہیں نماز گزاروں میں محشور فرمائے. اے عزاداران مولا, تم جو عزاداری کرنے والے ہو, تم بھی عزاداری کے ساتھ نماز قائم کرو تاکہ مولا حسین کی دعاؤں میں شامل ہو جاؤ. تمہیں خدا نماز گزاروں میں محشور فرمائے. یہ دعا مولا حسین کی قیامت تک کے لیے ہے, ہر اس کے لیے جو خامخواہ کا یہ مقابلہ پیدا کرنے والوں کے اس پلین کو, اس غلیظ قسم کے منصوبے کو ختم کروائے. قطعاً عزاداری اور نماز ایک دوسرے کے سامنے نہیں ہیں, ساتھ ہیں. نماز عزاداری دونوں ساتھ ہیں اور ان میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. اب عبادت کے لیے کھڑے ہو گئے. یزیدی لشکر نے کہا ہم تو جنگ نہیں روکیں گے, ہم حملہ کریں گے. سعید ابن عبداللہ, حسین کا مسلح بچھا دیا ہے, پیچھے مسلح بچھائے ہیں, پہلی صف میں نماز پڑھنے کی آرزو ہے, لیکن کہا نا دشمنوں نے کہ ہم نہیں جنگ روکیں, ہم جنگ نہیں روکیں گے, ہم حملہ کریں گے. تو سعید نے کہا مولا آپ نماز پڑھیے, میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں, میں آپ کی حفاظت کر رہا ہوں. اللہ اکبر. اب حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے, امام نے نماز شروع کی, انہوں نے تیر بارانی شروع کر دی. جہاں سے تیر آتا تھا سعید اپنے آپ کو پیش کر دیتا تھا, امام کی طرف تیر آنے نہیں دیا. یہاں تک کہ جب امام کی نماز تمام ہوئی سعید گر پڑے اور کئی تیر ان کے سینے, کہتے ہیں صرف 13 تیر ان کے سینے میں لگے ہوئے تھے, صرف سینے میں 13 تیر پیوست ہوئے. لیکن اس حسین کے عاشق نے, مولا حسین کے عزادار نے, مولا حسین کے غمخوار نے اپنے آپ کو گرنے نہیں دیا. یہاں تک کہ جب امام کی نماز تمام ہوئی سعید گر پڑے. میں نے آپ سے عرض کیا نا جو اپنے بڑے بڑے عمل کو چھوٹا سمجھنے والے. اور سعید ابن عبداللہ کوفہ سے مکہ, مکہ سے کوفہ, پھر کوفہ سے مکہ, رائے حسین میں کتنی مشقت برداشت کی ہے تم نے. تم 3 دن سے پیاس برداشت کر رہے ہو, تم نے غربت اسارت سب برداشت کر لی. کوفہ نزدیک ہے, 80 کلومیٹر پہ کوفہ ہے, سعید کا گھر وہاں پہ ہے, بچے وہاں پہ ہیں, لیکن حسین کے ساتھ ہے. نماز کی حفاظت کر لی, 13 تیر فقط سینے میں کھائے. 52 سال کی عمر ہے, داڑھی سفید ہو گئی ہے. اب جب وہ گرا ہے مولا حسین کی گود میں, اس نے آنکھیں کھول کے مولا حسین سے جانتے ہی کیا کہا, حل وفیت ابن رسول اللہ, اے اللہ کے نبی کے بیٹے کیا میں نے آپ سے وفا نبھا دی؟ آپ مجھے اپنے وفاداروں میں شمار کرتے ہیں؟ اللہ اکبر. یہ ہے عزاداران مولا, یہ ہے اپنے اعمال کو چھوٹا کم سمجھنا, اپنے بڑے عمل کو کم سمجھ رہے. اسی لیے تو پوچھا حل وفیت ابن رسول اللہ, کیا میں آپ کے وفاداروں میں ہوں؟ میں نے آپ سے وفا نبھائی ہے اللہ کے نبی کے بیٹے, اے فرزند رسول. امام حسین نے کہا یقیناً تم وفاداروں میں سے ہو, اس کی دلیل یہ ہے سعید کہ تم جنت میں ہم سے پہلے جا رہے ہو. مولا حسین نے کہا سعید اس کی دلیل یہ ہے کہ تم جنت میں ہم سے پہلے جا رہے ہو. بس یاد رکھیے گا, خود پسندی کا درجہ ہے اگلا اپنے عمل کو بڑا سمجھنا. کوشش کریں اپنے اعمال کو, اپنی نیکیوں کو کبھی بھی بڑا نہ سمجھیں. جتنی کوششیں کی ہیں ان کو چھوٹا حقیر سمجھیں. اپنے گناہوں کو بڑا اور اپنے نیکیوں کو چھوٹا سمجھنا ہے. پھر صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. بس یہ چوتھا درجہ ہے, اپنے عمل کو دوسروں کے عمل سے زیادہ سمجھنا. پچھلا تو تھا نا, وہ تھا تنہائی کا, اپنے عمل کو زیادہ سمجھ رہا ہے. یہ مرحلہ اس سے نیچے والا ہے, یہ اس سے بھی بڑا دائرہ ہے, اس میں ایک بڑی تعداد داخل ہو جائے گی. اپنے عمل کو زیادہ سمجھیں گے دوسروں سے. میں نے مسجد کی تعمیر میں 1,00,000 روپے دیے الحمدللہ. اے میرا ہمسایہ 5,000 روپے دیے اس نے, صرف 5,000 دیے, میں نے 1,00,000 دیے. یعنی اپنے عمل کو زیادہ سمجھ رہا ہے. ہماری مجلس میں اتنے لوگ آئے تھے, وہاں تھوڑے سے لوگ تھے وہاں پہ جب کے, اس کا مطلب وہ آپ اپنے والے کو زیادہ سمجھ رہے ہیں. ہمارے گھر کا لنگر کھایا آپ نے, یہ بھی کوئی لنگر ہے؟ ایسے ہوتے ہیں. اس طرح کی سبیل, ہمارے گھر کی سبیل دے. ہم حج کر کے آئے الحمدللہ, میں زیارات کر کے آیا, تمہیں تو خواب میں بھی نصیب نہیں ہوئی ہوگی, سبحان اللہ. اپنے عمل کو زیادہ سمجھ رہے, اپنے عمل کو زیادہ سمجھنا. دوسروں نے اتنا خرچ کیا رائے خدا میں, میں نے وہ پہاڑ لگا دیے. دوسروں نے یہ کر دیا, ہمیں تو اللہ کا شکر ہے. بعض لوگ خدا کے ساتھ ملا کے اپنے آپ کو شامل کر کے, جی خدا کا شکر ہے ہمیں تو نماز شب کی توفیق ملتی ہے. کسی اللہ کے بندے نے بیچارے نے کہہ دیا کے سامنے, اس خود پسند کے سامنے, کہ یار آج تو میری فجر کی نماز قضا ہو گئی, تو فوراً موقع ملا خود پسندی ظاہر کرنے کا. نہیں نہیں الحمدللہ, ہماری تو نماز شب بھی قضا نہیں ہوتی ہے. اللہ اکبر, یہ نماز شب اٹھا کے منہ پہ دے ماریں گے, یہ لو یہ تم نے اللہ کے لیے پڑھی تھی. وہ اللہ کا بندہ شرمندگی کے ساتھ تمہارے سامنے آ کے کہہ رہا ہے. دوسروں کے عمل سے اپنے عمل کو زیادہ سمجھنا, یہ خود پسندی کا بڑا خطرناک مرض ہے. درود پڑھے محمد و آل محمد. اب دامن وقت میں گنجائش ختم ہو گئی, دو واقعات ضرور عرض کرنا چاہوں گا, مختصر ہیں. حذیفہ یمانی, جناب حذیفہ یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے اصحاب میں سے ہیں. درود پڑھے محمد و آل محمد. یہ اس قدر جلیل القدر صحابی ہیں, عقبہ کا جو واقعہ تھا جس میں منافقین کے نام تھے, اللہ کے نبی نے حذیفہ کے کان میں بتا دیے تھے کہ کون کون ہیں, کون کون ہیں, نام بتا دیے تھے. لیکن حذیفہ نے راز پیغمبر کو راز رکھا اپنی پوری زندگی میں, کبھی ظاہر نہیں کیا. امیر المومنین کے شیدائیوں میں سے تھے حذیفہ, جلیل القدر اصحاب میں سے, بڑے بالا ترین معنوی درجے پر. اپنے آپ کو اپنے عمل کو زیادہ سمجھنا. ایک دفعہ نماز کا موقع آیا تو اصحاب تھے, تو اب کسی نے امام جماعت بن کے نماز پڑھانی تھی, تو حذیفہ سے کہا کہ آپ نماز پڑھائیں. حذیفہ نے نماز پڑھا دی. نماز ختم کرنے کے بعد اٹھ کے کہا, آئندہ تمہیں نماز نہیں پڑھاؤں گا, کسی اور کو اپنا امام جماعت بناؤ یا پھر فرادہ نماز پڑھو. پوچھا کیوں؟ کہا جب میں نے آگے ہو کے نماز پڑھائی تو میرے دل میں, میرے نفس نے اس خیال کا ارادہ بنا لیا تھا کہ چونکہ تم ان سے برتر ہو اس لیے آگے ہو, تم ان سے برتر ہو اس لیے آگے ہو. میرے دل میں اس برتری کا خیال بیدار کر دیا تھا میرے نفس نے, قطعاً دوبارہ تمہیں نماز ہی نہیں پڑھاؤں گا میں. مجھے میرے نفس نے یہ باور کروایا کہ تمہارا ماشاءاللہ, تم گزرو 10 لوگ سلام کرتے ہیں, میں جب گزرتا ہوں فرض کریں خود پسند کا, یہ اس طرح کے نظریے ہوتے ہیں. اس کو تو کوئی دیکھتا نہیں ہے. میں مجلس میں جاؤں 6 لوگ اٹھ کے مجھے جگہ دیتے ہیں, یہ اس کے آنے پہ کوئی لفٹ ہی نہیں کرواتا. اپنے آپ کو زیادہ سمجھ رہا ہے. لہذا اپنے عمل کو زیادہ سمجھنا, اس کا موقع نہیں دینا اپنے آپ کو, اپنے آپ کو اس کا موقع نہیں دینا کسی بھی طرح سے. انشاءاللہ کل کی مجلس میں چند, یہ نسبتاً ان کا تعلق معنویات اور عبادات کے ساتھ تھا, ایک حصہ خود پسندی کا ہمارے دنیا کے ساتھ ہے, جسم کے ساتھ ہے, گھر کے ساتھ ہے, مال کے ساتھ ہے, معاشرے کے اندر منصب و نصب کے ساتھ ہے. اس کے بھی کچھ درجے ہیں, کل ان درجوں کو بیان کر کے اور اس کے ساتھ انشاءاللہ اس کا حل اور نتیجہ کہ ہم اپنے آپ کو خود پسندی سے کیسے نکالیں. امیر المومنین نے اس کا حل ہمیں نہج البلاغہ میں دیا ہوا ہے. کل انشاءاللہ اس موضوع کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے. درود پڑے محمد و آل محمد.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
شہید قاسم سلیمانی بہت احتیاط کرتے تھے, یعنی کہیں ایسا نہ ہو کوئی ایسا سلوک اپنے لیے وہ قبول نہیں کرتے تھے کہ جس سے وہ باقیوں سے خود کو بڑا سمجھنے لگے. اپنے آپ کو اس چیز سے بچاتے تھے. شاید یہ ویڈیو کلپ آپ کی نظروں سے گزرا ہو. انہوں نے اپنی گاڑی میں بیٹھنا تھا. ایک جوان, ظاہر ہے کہ قاسم سلیمانی سے محبت کرتا ہے, عشق کرتا ہے, ایک جوان آگے بڑھا اور انہوں نے آپ کی گاڑی کا دروازہ کھولا. یہ ہوتا ہے عموماً. قاسم سلیمانی, شہید قاسم سلیمانی کے بیٹھنے کے لیے اس نے دروازہ کھولا. جو ہی دروازہ کھولا حاج قاسم پیچھے ہٹ گئے. کہا تم نے دروازہ کیوں کھولا میرے لیے, میں اپنی گاڑی کا دروازہ خود کھولتا ہوں. اس نے کہا جی محبت میں کیا ہے. کہا نا تمہاری طرف سے تو محبت ہے, میرے دل میں جو نفس نے ڈالنے وہ کیا ہوگا. تم نے تو عشق سے کیا, تم نے تو محبت سے کیا, لیکن میں اپنے نفس کو موقع نہیں دینا چاہتا. بات سمجھ آ گئی. اس نے دروازہ بند کر دیا. بند کر دیا تو حاج قاسم نے دروازہ کھولا اور بیٹھے. اور جوان محبت کرتا ہے قاسم سلیمانی سے. جب وہ بیٹھے تو اس نے دروازہ پکڑا بند کرنے کے لیے. جب بند کرنے کے لیے پکڑا تو آپ نے پھر روک دیا. کہا کیوں ہاتھ لگا رہے ہو. کہا حاجی بند تو کرنے دے. کہا نہیں, وہ جو عمل کھولنے کے لیے میں نے اپنے آپ کو روکا ہے وہ اس کے میں بھی ہے, لہٰذا آپ پیچھے ہٹ جاؤ. جب وہ پیچھے ہٹا تو اپنی گاڑی کا دروازہ خود بند کیا ہے. یہ چھوٹا سا مسئلہ ہے, لیکن میرے اور آپ کے اندر خود پسندی پیدا کرنے کا یہ ایک راستہ ہے. اپنے لیے پروٹوکول کا طلبگار ہونا یہ خود پسندی ہے. میں آیا مجلس میں, ایسا میں نے سنا ہے معاشرے کے اندر, ہم آئے ہوئے خصوص اگر رشتہ داریاں ہوں نا آپس میں, کوئی سسرال مہکے والے موضوعات ہوں تو مجلسوں میں بھی نہیں بخشتے. ہم آئے ہمیں پوچھا ہی کسی نے نہیں. اللہ اکبر. ہم آئے ہمیں کسی نے پوچھا ہی نہیں. ہمیں تبرک دیتے ہوئے کوئی پروٹوکول کا خیال ہی نہیں رکھا. جیسے عام لوگ جو آئے تھے ان کو جیسے دیا ہمیں بھی ویسے ہی تبرک دے دیا. جیسے باقی لوگ بیٹھ رہے تھے ہمیں بھی ویسے ہی بٹھا دیا. ہمارا تو کوئی انہوں نے خیال ہی نہیں رکھا, ہماری تو کوئی عزت ہی نہیں کی. عزیزان من, حسین کی مجلس میں آؤ تو فقیر بن کر آؤ. یہ فقیروں کی جگہ ہے, یہاں حسین کے فقیر بن کر آنے کی جگہ ہے. کراچی میں ایک بڑے رئیس آدمی, بڑے مالدار آدمی, یعنی کوئی چھوٹے موٹے مالدار نہیں, اچھے خاصے مالدار انسان, لیکن ان کا, اس بندے کا جو انداز تھا جب مجلس میں یا جلوس میں آتا تھا تو بالکل ایسے حلیے میں آتا تھا کہ کوئی دیکھے تو اسے فقیر سمجھے, یہ ان کی عادت تھی. تو اب یہ واقعہ جس نے سنایا, کہتے ہیں میں نے جلوس میں دیکھا تو ایک بندہ ماتم کر رہا تھا اور اس کے کپڑے اور حلیہ دیکھا تو بڑا فقیر بندہ لگا, اور اس کے چہرے کا کرب بھی بتا رہا تھا بڑی مشکل والا بندہ ہوگا. تو مجھے اس کی اس حالت پہ رحم آ گیا. کہتے میں نے 10 روپے لے جا کے اس کو پکڑائے ماتم کے دوران. میں نے 10 روپے آگے کیے. کہتے میرے طرف دیکھا اور وہ 10 روپے اٹھا کے اپنی جیب میں رکھ لیے. کہتے میں بھی خوش ہو گیا, چلو میں نے کسی کی مدد کر دی. کہتے جب میں پلٹا تو میرا ایک جاننے والا ساتھی تھا, اس نے مجھ سے کہا یہ کیا کیا. کہتے میں نے کہا وہ فقیر تھا, اس کو 10 روپے دیے. کہتے میرے ساتھی نے کہا تمہیں پتہ بھی ہے وہ کون ہے. کہتے کون ہے. کہا وہ فلاں جو کمپنیوں کے نام سنے تم نے, وہ کمپنی وہ کمپنی وہ کمپنی. کہتے ہاں. کہتے یہ اس کا مالک ہے. تو یہ کہتے یہ کیا ہو گیا. کہتے میں نے تو اس کی بےزتی کر دی, میں نے 10 روپے پکڑا دی اس. پھر یہ کہتا ہے نہیں معافی مانگنی چاہیے, اتنا بڑا آدمی تھا میں نے اس کے حلیے کی وجہ سے. تو خیر کہا میں ذرا ابھی تو مناسب نہیں ہے, میں عاشور کے بعد جا کے اس سے معافی مانگوں گا. کہتے ہیں عاشور کے بعد کوئی رابطہ وغیرہ نکال کے ان سے رابطہ کر کے ٹائم لے کے میں ان کے دفتر چلا گیا. جب باہر پہنچا میں نے اندر جب کال کروائی تو میں نے کال پہ ان کو بتایا کہ میں جناب میں وہی ہوں جس نے آپ کو عاشور والے دن 10 روپے دیے تھے. کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا فوراً ان کو لے آؤ اندر. کہ میں ان کے دفتر گیا تو میں نے کہا میں معافی چاہتا ہوں, مجھے پتہ نہیں تھا. کہتے نہیں, آپ کے ہاتھوں سے وہ کام ہو گیا جس کے لیے میں نے پوری زندگی لگا دی تھی. پوچھا کیا مطلب؟ کہتے میں نے مولا حسین سے درخواست کی تھی کہ مولا آپ مجھے اپنی فقیری میں قبول کر لیں, آپ مجھے اپنا فقیر بنا دیں, مجھے اپنی فقیری میں قبول کریں, اپنی فقیری میں قبول کریں. کہتے میری بڑی آرزو تھی, اور میں کوشش کرتا تھا مجلس میں جلوس میں ایسی حالت میں جاؤں کہ میں فقیر لگوں مولا حسین کا. جس دن تم نے 10 روپے مجھے پکڑائے تو تب مجھے میں نے یقین ہو گیا کہ آج میرے مولا نے مجھے فقیر کے طور پہ قبول کر لیا ہے. کہتے ہیں میں نے وہ 10 روپے اپنے وصیت نامے میں رکھ دیے ہیں, اور اپنے ورثہ کو وصیت کی ہے کہ یہ 10 روپے میرے کفن میں رکھے جب میں جاؤں تو, تاکہ یہ میری سند فقیری بنے گی مولا حسین کے سامنے. بس عزادارہ نے مولا خود پسندی سے نکلیں. میں نے عرض کیا نا, خود پسندی اس قدر شدید ہو چکا ہے کہ مجلس کے اندر بھی آ چکی ہے, فرش عزا پہ آنے کے لیے بھی اپنے آپ کو خود پسندی سے چھڑوا نہیں پاتے. ہمارا ہم جو پڑھنے والے ہیں ہم بھی اس کے بڑے سختی سے شکار ہو جاتے ہیں. بس یہ ایک واقعہ اور مصائب کی طرف اسی سے جوڑتے ہیں مصائب کو. تہران کے ایک عالم, ان کو کال آئی تہران سے ذرا فاصلے پہ کسی دیہات سے, کسی چھوٹے علاقے سے, کہا آغا صاحب ہم نے اپنے گھر میں مجلس رکھی ہے تو آپ مجلس کے لیے تشریف لائیں گے؟ تو کہتے ہیں انہوں نے جو ٹائم بتایا اور تاریخ بتائی تو میرا کوئی مصروفیت نہیں تھی پہلے سے, میں نے کہا میں آؤں گا. کہتے ہیں انہوں نے کہا آغا صاحب ہم ذرا مناسب قسم کے لوگ ہیں, کوئی امیر نہیں ہیں ہم, تو شاید ہم کوئی بڑی نیاز بھی آپ کو نہیں دے سکیں گے, اور وہاں پہ ہم کچھ بچے بھی ہوں گے ہماری مجلس میں, کیونکہ ہم نے بی بی سکینہ کی مجلس رکھی ہے, تو لہٰذا کوئی بڑا مجمع بھی نہیں ہونا, چھوٹا سا چھوٹی سی مجلس ہے. کہتے میں نے کہا مسئلہ نہیں ہے, میں نے قبول کر لیا. کہتے ہیں ان کے اور ٹائم دے دیا. اسی دن پچھلے ٹائم مجھے ایک بڑے تاجر کی کال آئی, انہوں نے مجھے کہا فلاں جگہ ایک مجلس ہو رہی ہے تو میں نے آپ کو ریکمینڈ کیا ہے, تو لہٰذا آپ نے وہاں مجلس پڑھنی ہے. کہتے میں نے پوچھا تاریخ اور دن, تو تاریخ اور دن وہی تھا, ٹائم بھی وہی تھا جو میں نے اس گاؤں کی مجلس کو دیا. میں نے ان سے کہا میں وہ گاؤں میں مجلس تھی ان کے لیے میں نے ٹائم دے دیا ہے. کہتے وہ تاجر مجھے جاننے والے تھے, مجھے سمجھایا جناب آپ نے اس شہر میں متعارف ہونا ہے, لہٰذا یہ جو مجلس ہے یہ ضروری ہے, آپ جب وہاں مجلس پڑھیں گے پورے شہر کو آپ کا پتہ چل جائے گا, پھر آپ کے لیے بہت سی آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. کہتے ان کی بات سمجھ بھی آئی, تو میں نے کہتے مجھ سے کہا انہوں نے ان سے معذرت کر لیا, وہ کسی اور کو بلا لیں گے. کہتے میں نے انہیں فون کر کے معذرت کر لی کہ میں نہیں آ سکوں گا. کہتے اس رات میں نے خواب دیکھا, خواب میں دیکھا تو ایک چھوٹا سا شہر یا گاؤں تھا, اور اس میں لکھ یعنی بتایا گیا مجھے کہ یہاں مجلس ہو رہی ہے. کہتے جب میں گلی کے نکڑ پہ گیا تو وہاں امام حسین علیہ السلام اپنی 4 سال کی بچی کا ہاتھ پکڑ کے کھڑے تھے, اور امام اپنی سکینہ سے کہہ رہے تھے بیٹی ایک عالم نے ایک ذاکر نے آنا ہے مجلس پڑھنے کے لیے, اس کے آنے تک ہم دونوں انتظار کریں گے, تاکہ وہ آئے مجلس پڑھے گا تو ہم بھی جا کے مجلس میں بیٹھیں گے. کہتے آدھی رات کو بیدار ہوا, توبہ کی, میں نے کہا مولا مجھے معاف کر دیا, فون کر کے ان کو مجلس ان کی وہ منسوخ کر دی, اور دوبارہ ان کو فون کر کے میں آ رہا ہوں. کہتے میں نے وہاں جا کے مجلس پڑھی. کہتے ایسا ہی تھا, عام سا مجمع تھا, چھوٹے بچے بھی چند تھے. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا شاید آپ لوگ میری بات کو اس طرح درک نہیں کر پائیں کہ اس مجلس کا اصل میزبان, آپ نے کہا بی بی سکینہ کی مجلس رکھی ہے, اس مجلس کا اصل میزبان خود اپنی بیٹی کے ساتھ اس مجلس میں آیا ہوا ہے. اللہ اللہ بچائے خود پسندی سے. بس دو جملے عرض کر دوں, کوفہ میں جب وارد ہوئی ہیں علی کی بیٹیاں, مولا علی کی خلافت کا دور تھا, جنگ جمل کے بعد امیر المومنین نے کوفہ کو اپنا مرکز خلافت بنانے کا ارادہ کر لیا, اور آپ نے کوفہ میں اپنی مستقل سکونت رکھ لی. جب سکونت رکھ لی تو پھر آپ نے مدینہ پیغام بھجوایا کہ ہمارے خانوادے کو لے آئیں, بیٹیاں اور سب کو یہاں کوفہ لے آئیں. اب علی کی بیٹیوں نے کوفہ آنا تھا. کہتے ہیں کہ جس دن کوفہ جب تشریف لائیں تو دن کا پچھلا پہر تھا, ابھی سمجھے دوپہر کے بعد والا وقت, تو کوفہ کے قریب پہنچ گئی تھی. امام علی علیہ السلام کو خبر دی گئی مولا آپ کی بیٹیوں کا قافلہ کوفہ کے باہر پہنچ گیا ہے. امیر المومنین نے آسمان کی طرف دیکھا اور امام حسن سے کہا بیٹے حسن جاؤ اور اپنی بہنوں کے قافلے کو وہیں پہ روک لو, جب یہ سورج ڈھل جائے اور اندھیرا ہو جائے تب کوفہ میں داخل کرنا. علی کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اس کی بیٹیوں کا سایہ کوئی دیکھے. اللہ اکبر. ایک تو یہ دور ہے کہ دن کا پچھلا پہر ہونے کی وجہ سے علی نے کہا انتظار کرواؤ, رات ہو تب داخل کریں. اب بس دو جملے ہی ہیں. جس وقت عمر سعد اسیروں کے قافلے کو لے کے آیا تو آدھی رات کا وقت تھا جب کوفہ کے قریب پہنچے. ابن زیاد کے قاصد نے آ کے کہا چونکہ آدھی رات ہے تو رات میں علی کی بیٹیوں کو داخل نہیں کرنا کوفہ میں, دن کے اجالے کا انتظار کرو, جب شہر سجائیں گے, جب بازار آمادہ ہوں گے تب داخل ہوں گے کوفہ میں. اللہ اکبر. بس کوفہ میں داخل کیا, جانتے ہیں داخل ہوتے ہوئے جو پہلا منظر علی کی بیٹی نے دیکھا ہے کیا دیکھا؟ دیکھا کوفہ کے دروازے پر ایک جنازہ لٹکا ہوا ہے. گھبرا کے پوچھا سجاد یہ کس کا جنازہ ہے جو بے سر ہے, سر اتار کے جنازہ لٹکایا ہے. مولا زین العابدین نے رو کر کہا کہ پھوپھی اماں مسلم ابن عقیل کا جنازہ ہے, کا چچا مسلم کا جنازہ ہے. اجرکم اللہ. داخل ہوئے کوفہ کے بازار میں. کوفہ کے بازار کے دو یا تین واقعات ہیں, چاہوں گا تینوں سنا دوں. پہلا واقعہ کیا ہوا؟ اللہ اکبر. یہ جو یتیم بچے اس قافلے میں تھے, عزادارو, کربلا کے پیاسے بچے, کربلا کے بھوکے بچے جنہوں نے کئی دن کی بھوک اور پیاس دیکھی ہے, اس قدر یہ بچے بھوکے اور پیاسے تھے. کسی نے بچوں کے مرجائے ہوئے چہروں کو دیکھا تو روٹی اور کھجور لا کر بچوں کے ہاتھوں میں پکڑائی. ارے اتنے پیاسے اور بھوکے تھے, ہاتھوں سے کھجور اور ریتی روٹی لے لی, جوئیں ہاتھوں میں لے لی. بی بی ام کلثوم نے بچوں سے کہا بچوں اس میں کوئی شک نہیں کہ تم بہت بھوکے ہو, لیکن ہم خاندان پیغمبر ہیں, ارے صدقہ حرام ہے ہم پر, مت کھانا اس کو. بچوں نے لوٹا دیا. کہتے ہیں کوفہ کے ایک گھر کی چھت پہ ایک ضعیفہ کھڑی تھی, اس نے دیکھا اور دیکھ کے کہا آپ لوگ کون ہیں, آپ کہاں کے اسیر ہیں, کس قوم کے اسرا ہو؟ کہتے بی بی زینب نے کہا نحن اسارا آل محمد, کہا ہم آل محمد کے اسیر ہیں. اس عورت نے اپنا سر پیٹ کے کہا ارے یہ دن دیکھنا تھا کہ آپ کو اسیر دیکھتے. کہا شہزادی میں آپ کی کنیز ہوں, کوئی خدمت اگر کر سکوں تو حکم فرمائیں. بی بی نے کہا ہمیں کچھ اور نہیں چاہیے, اگر ہو سکے تو ہمیں رضائیں لا کے دے دو, اپنا سر چھپائیں. اے میری ماؤں بہنوں, جب بی بی سے, بی بی پیاسی بھی ہیں بھوک بھی ہے, لیکن جب پوچھا کوئی سوال ہے چادر کا سوال کیا ہے, کیونکہ پردہ بہت اہم ہے, حجاب اس قدر اہم ہے. علی کی بیٹی نے کہا میں چادریں دے دو. عزاداروں مومنہ چادریں لے کے آ گئی, چادریں تقسیم ہوئی, سر ڈھانپے گئے, لیکن جب دار الامارہ کے قریب پہنچے ابن زیاد کے غلام نے کہا چادریں چھینو, ارے دوبارہ ندائیں لوٹی گئی. بس آخری جملہ کہوں, بی بی زینب کی بچپن سے یہ روایت جناب سیدہ سے نقل ہوتی ہیں. بی بی زینب کے بارے میں جناب سیدہ نے رسول اللہ سے کہا یا بابا میں زینب اور حسین کی قربت دیکھ کر حیران ہو جاتی ہوں. پوچھا کیا ہوا؟ کہا زینب جھولے میں تھی. بی بی زینب کے جھولے کا واقعہ ہے, جب حسین کو دیکھ لیتی ہے تو اگر حسین نظروں سے اوجھل ہو جائے تو پھر زینب رونا شروع کر دیتی ہے, جب تک دوبارہ حسین کو نہ دیکھے خاموش نہیں ہوتی. وہ رسول خدا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, کہا ان کی محبت ایک وقت تک باقی رہنے والی ہے, ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکیں گے. لیکن عزادارو عصر عاشورا جس وقت مولا حسین کے سر کو نیزے پہ بلند کیا, بی بی زینب نے اس دن حسین کو دیکھا ہے, اس کے بعد سے مولا حسین کے چہرے کو نہیں دیکھا ہے. چند دن گزر گئے ہیں, دو تین دن چار دن گزرے ہیں. آج جب کوفہ میں داخل ہوئے دار الامارہ کے قریب آئے, بی بی نے بازار میں بڑے حوصلے کے ساتھ خطبہ دیا تھا, بڑے ولولے کے ساتھ خطبہ دیا تھا, لیکن جب دار الامارہ کے قریب آئے تو دیکھا تو ایک طرف سے سر حسین کو نیزے پر بلند کر کے لے آئے. جب سر حسین پہ نگاہ پڑی, چار دن بعد بھائی کا چہرہ دیکھا, علی کی بیٹی کی آنکھوں سے آنسو شروع ہوئے. چند اشعار ہیں جو بی بی نے یہاں پر کہے ہیں. بی بی کہتی ہیں, او میرے تیرہویں کے چاند, اے میرے پہلی کے چاند, تجھے پورا ہونے سے پہلے تجھ پر سرخ گہن لگ گیا ہے. پھر کہا, اے میرے چاند حسین, ذرا ہماری حالت تو دیکھنا. دو جملے بس عزادارو. بی بی زینب نے اپنے اشعار میں آخر میں دو مصرے کہے, دل چیر دینے والے مصرے ہیں. بی بی کہتی ہے, اے حسین ذرا اپنی سکینہ کو تو دیکھنا, جب سے کربلا سے نکلے ہیں سکینہ کو ایک پل آرام نہیں آ رہا, تمہارے سینے کے علاوہ کسی کو بھی کسی کے پاس بھی سو نہیں پاتی. بس آخری جملہ آپ کی زحمت ختم. کہتی ہے بی بی کہتی ہے, اے حسین ذرا اپنے سجاد کو تو دیکھو, سجاد کی بے کسی تو دیکھو. میرے حسین جب بھی سجاد کو کوئی تازیانہ مارتا ہے, سجاد کے منہ سے بے ساختہ آواز نکلتی ہے, یا حسین. کبھی پکارتا ہے وا چچا عباس. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.